إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، آج سے ایک نئے کورس کا آغاز ہم کر رہے ہیں اور اس کورس کا عنوان جیسا کہ پچھلے دروس میں بھی بتایا جا چکا تھا، اسلام اور امن۔ اسلام میں سماج میں امن قائم کرنے اور باقی رکھنے کے اعتبار سے کیا ہدایات ہیں اور کیا اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کی جائے، ان کی آزادی چھینی جائے، ان کو قتل کیا جائے، ان کو ستایا جائے۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں آج اسلام کے بارے میں کہی جا رہی ہیں، لہذا ہمارے اس کورس میں ہم اسی الزام کا جائزہ بھی لیں گے اور اس کی تردید بھی کریں گے۔ قرآن کریم کی آیات سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے جو دین سامنے آتا ہے، وہ اس دین سے الگ ہے جو بہت سارے لوگ اسلام کے خلاف پیش کرتے ہیں۔ قرآن و سنت کی جو دلیلیں ہیں، ان دلیلوں کو توڑ مروڑ کے ادھورا بنا کر پیش کرنا یا اس پر اپنی تشریح چسپاں کر دینا، ایک بہت بڑی غلط حرکت ہے جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ اسلام کے بارے میں بدظن ہو جاتے ہیں اور کسی ایک مسلمان کی غلطی کی وجہ سے، کچھ لوگوں کی غلطی کی وجہ سے سارے مسلمانوں کو مجرم قرار دیا جاتا ہے اور اسلام کو بھی اس سلسلے میں بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو اس کورس میں ہم ان دونوں باتوں کا جائزہ لیں گے۔ پہلا حصہ یہ کہ کیا اسلام میں دہشت گردی کی تعلیم ہے؟ نمبر دو، اسلام سماج میں امن اور سکون، شانتی لانے کے اعتبار سے کیا ہدایت دیتا ہے؟ تو یہ دو ٹکڑے ہیں، دو حصے ہیں، دو سیکشنز ہیں جو ہم کو اس کورس میں دیکھنے ہیں۔ آپ کے نوٹس انشاءاللہ آپ کو اگلے ہفتے ملیں گے۔ تو آج سے ہم اس کو شروع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سب سے پہلا حصہ یہی ہم کو دیکھنا ہے کہ اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے زمین میں فساد پھیلانے والے آخرت میں ناکام ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بات بتائی ہے کہ آخرت کی دنیا میں کامیابی ان لوگوں کے لیے ہے جو فساد نہیں پھیلاتے ہیں۔ جو لوگ فساد پھیلاتے ہیں وہ ناکام ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، زمین میں فساد کی تلاش میں نہ رہ۔ تبغی، ابتغاء کہتے ہیں طلب کرنا۔ ولا تبغ الفساد فی الارض، زمین میں فساد کی چاہت مت کر۔ زمین میں فساد پھیلانے کی یا فساد پیدا کرنے کی ٹوہ میں نہ رہے۔ ولا تبغ الفساد فی الارض، ان اللہ لا يحب المفسدین، کیوں ایسا مت کر؟ اس لیے کہ اللہ تعالی فساد پیدا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس آیت کو مزید سمجھیں، بنیادی لفظ فساد یہاں پر، مفسدین یہاں پر ذکر ہوا ہے، اس کے کیا معنی ہے؟ فساد اصلاح کے بالمقابل استعمال ہونے والا لفظ ہے. فساد پیدا کرنا اصلاح کرنا. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها, اللہ نے کہا زمین میں اصلاح ہو چکی ہے اس کے بعد اب تم اس میں فساد پیدا کرنے کی کوشش مت کرو. فساد دو طرح کا ہوتا ہے, ایک ظاہری اور ایک باطنی, ایک اندر کا فساد اور ایک باہر کا فساد, یا آپ اس کو کہیں ایک فساد ہوتا ہے دینی اور ایک ہوتا ہے دنیوی. اسلام ہر قسم کے فساد سے منع کرتا ہے. ولا تبغ الفساد فی الارض, زمین میں فساد کی چاہت نہ کر, کوشش بھی مت کر. کیوں؟ اللہ فساد پیدا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. فساد عقیدے کا بھی ہوتا ہے, فساد عبادات میں ہوتا ہے, اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کی نماز فاسد ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ فلاں فلاں عمل اس نے کر لیا, نماز میں بات کی, یا اس نے اس کی نماز میں ہوا خارج ہو گئی, وضو ٹوٹ گیا, تو نماز کیا ہو گئی؟ فاسد ہو گئی. تو فاسد کا مطلب برباد ہونا, بگڑنا, بگاڑ کے لیے فساد کا لفظ آتا ہے. ہمارے یہاں پر اردو زبان میں ہمیشہ جو رائٹس ہوتے ہیں اس طرح کی چیز کے لیے فساد کا لفظ آتا ہے, ضروری نہیں ہے. فساد بگاڑ کے لیے استعمال ہوتا ہے. گھر میں اگر بے دینی ہے تو اس گھر میں فساد ہے دینی اعتبار سے. کسی کا عقیدہ بگڑا ہوا ہے تو اس کے عقیدے میں فساد ہے, بگاڑ ہے. تو بگاڑ کا جو لفظ ہے یہ فساد کے لیے استعمال ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا ولا تبغی الفساد فی الارض, زمین میں فساد کی چاہت مت کر. اس میں وہ سارے بگاڑ آ جاتے ہیں جو کسی بھی اعتبار سے اللہ کے نزدیک برے ہیں. عقیدے کا فساد, بدعات کا فساد, کہ ایک آدمی سنت کی بجائے بدعات پر عمل کرنے لگے, تو عملی اعتبار سے فساد ہے. اسی طرح سے اللہ تعالی نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان چیزوں کو کرنا یہ کیا ہے؟ یہ بھی فساد ہے, یہ بھی بگاڑ ہے. اور انہی میں سے ایک چیز یہ ہے کہ ایک آدمی دوسرے انسان کے ساتھ ظلم و زیادتی کا معاملہ کرے, یہ بھی فساد ہے, یہ بھی بگاڑ ہے. لیکن یہ اس بہت بڑے بگاڑ میں سے ایک سیکشن ہے, ایک قسم ہے اس کی. ہر قسم کی برائی, ہر قسم کی خرابی, چاہے وہ دینی ہو دنیوی ہو, چاہے وہ اندرونی ہو یا باہری ہو, داخلی ہو یا خارجی ہو, ہر قسم کی برائی جو اللہ کی شریعت سے, اللہ کے دین سے ہٹی ہوئی ہے, یہ فساد ہے. ہر قسم کے فساد سے اللہ نے منع کیا ہے. اس میں وہ فساد بھی آتا ہے جس میں کسی انسان کا حق اس سے چھینا جاتا ہے. کسی آدمی پر آپ نے ظلم کیا, یہ فساد ہے, زمین میں فساد ہے, کیونکہ اللہ تعالی نے کائنات کا نظام عدل کے ساتھ قائم کیا ہے. اللہ تعالی نے آپ دیکھیے پوری کائنات میں کیا ہے, عدل ہے. زمین و آسمان کا نظام برابر عدل کے ساتھ قائم ہے. سورج کا فاصلہ زمین سے کتنا ہونا چاہیے, زمین پر کتنا ہوا کا دباؤ ہونا چاہیے, جو جیسا ہونا چاہیے ویسا ہی ہے. اس میں کمی بھی نہیں ہے, زیادتی بھی نہیں ہے. اگر کمی ہو تو بھی نقصان ہے, زیادتی ہو تو بھی نقصان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے نظام کو عدل کے ساتھ قائم کیا ہے, لیکن انسان کو آزاد چھوڑا ہے. اب انسان کی آزادی کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ انسان اپنے مطلوب راستے سے انحراف کرے گا. اللہ نے انسان کو آزاد چھوڑا, فرشتوں کو آزاد نہیں چھوڑا. فرشتے پابند ہیں, جو حکم دیا جاتا ہے اس کو پورا کرتے ہیں. لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون, جو حکم ان کو دیا جاتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں, اور وہی کرتے ہیں جس کا حکم ہے. تو فرشتوں میں وہ اختیار نہیں جو انسان کو دیا گیا ہے. فرشتوں کے لیے شہوات نہیں ہے, فرشتوں کے اندر انکار نہیں ہے, فرشتوں کے اندر بغاوت نہیں ہے. فرشتے پابند ہیں, ان کے اندر جو ٹریک ان کے لیے اللہ نے طے کیا ہے, جو راستہ اللہ نے ان کے لیے طے کیا ہے, اس سے فرار نہیں کر سکتے, اس سے انحراف نہیں کر سکتے, ڈیویٹ نہیں کر سکتے. لیکن انسان کبھی اچھا ہے تو کبھی برا ہے, کبھی بہت جوش میں آیا تو پانچوں ٹائم کی نماز اور تہجد بھی اور کبھی بگاڑ پیدا ہو جائے تو پھر تعجب تو کیا جمعہ بھی نہیں. تو اس طرح سے انسان کے اندر فلکچویشن ہوتا ہے, کبھی تقوی پر ہے تو کبھی گناہوں کی طرف جا رہا ہے, کبھی نگاہ کی حفاظت ہے اور کبھی اتنی زیادہ بگاڑ پیدا ہو کہ زنا بھی کر لیا, کبھی احتیاط اتنا کر رہا ہے تقوی کے اعتبار سے کہ مشکوک نہیں کھا رہا ہے اور کبھی کھایا تو پھر حرام بھی کھا لیا. تو انسان آزاد ہے اور اس آزادی کا لازمی نتیجہ نکلتا ہے کہ کوئی اچھا ہے تو کوئی برا بھی ہے. آزادی ہے, چاہے تو دیندار بنے چاہے بے دین, چاہے انصاف کرے چاہے ظلم, چاہے لوگوں کے حقوق ان کو ادا کرے یا پھر ان کا بھی حق چھین لے, انسان آزاد ہے. چاہے تو انصاف کرے لوگوں کے درمیان عدل کرے, چاہے تو پھر ظلم کرے, چاہے معاف کرے چاہے اس کی مار پیٹ کرے, اس کے ساتھ بدسلوکی کرے, چاہے احسان کرے چاہے ظلم کرے, انسان آزاد ہے. لہذا فرشتوں نے جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں, یہ وہ خلیفہ نہیں جیسے خلیفہ لوگ سمجھتے ہیں, انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں انسان کو خلیفہ بنا رہا ہوں. وہاں پہ پبلک ہے نہیں, کس کا خلیفہ ہے, سمجھ میں آ رہی بات کہ کوئی لوگ یہاں پہ ہے نہیں تو پھر خلیفہ کہاں سے آ رہا ہے. خلیفہ وہ اس اعتبار سے کہ اس سے پچھلی مخلوق کے بعد اس کو وہاں لایا جا رہا ہے, کیونکہ پہلے سے زمین میں کون تھے, جنات تھے, اسی لیے ابلیس تھا اس وقت میں. ابلیس کون ہے, جنات میں سے. اور ابن کثیر اور دوسرے بھی مفسرین نے کہا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے بعد آتے رہیں گے, اس اعتبار سے خلیفہ ہے. خلیفہ کہتے کس کو ہیں, سلف اور خلف, سلف جو پہلے چلے گئے, خلف جو بعد میں آ رہے ہیں, تو بعد میں آنے والے کو کیا کہتے ہیں, خلیفہ. تو یہ بعد میں آئیں گے, یعنی اللہ نے ایسا نہیں کیا پوری انسانیت کو ایک ساتھ پیدا کیا, ہم آدم علیہ السلام کے زمانے میں تھے نہیں, تو ایک نسل پھر دوسری پھر تیسری, ہوتے 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 انسانیت کا سلسلہ چلے گا, ٹوٹل پاپولیشن ایک ٹائم میں زمین پہ نہیں رہے گی, آئیں گے 11 مہینے کے بعد دوسرے آئیں گے, دنیا کے اندر ایک زمانے تک رہیں گے, موت کبھی بھی آ جائے گی چلے گئے, تو ایک کے بعد ایک آئیں گے. اس اعتبار سے ان کو خلیفہ ایک دوسرے کا کہا گیا, اسی لیے اللہ نے خلائف قرآن میں کہا کہ تم کو اللہ نے زمین میں خلائف بنایا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو اللہ تعالیٰ دنیا کیسی ہے, حلوۃن خضرۃن, میٹھی ہے, ہری بھری سرسبز ہے ایک دم, اور اللہ تعالیٰ دنیا میں زمین میں تم کو خلیفہ بنائے گا, یعنی ہر آدمی خلیفہ بنے گا, سب پہ حکم چلائے گا, نہیں وہ خلیفہ الگ ہے یہ خلیفہ الگ ہے. کہ خلیفہ تم کو بنائے گا کا مطلب یہ ہے کہ بعد وال پچھلے جو تھے ان کے بعد تم جانشین بنو گے. باپ کا مال تھا بیٹے کے ہاتھ میں آیا, باپ گیا جائیداد اس کے ہاتھ میں آئی, کوئی دوسرا عہدے پہ تھا وہ چلا گیا اس کی جگہ یہ سپرنٹینڈنٹ بنا. تو ایک کے بعد ایک عہدے کے اعتبار سے, مال کے اعتبار سے, اسی اعتبار سے عزت اور مقام کے اعتبار سے ایک دوسرے کے بعد لوگ آتے رہیں گے, جگہ کے اعتبار سے, منصب کے اعتبار سے. تو یہ کیا ہیں, خلیفہ ہیں. اللہ نے کہا میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں, ایسا نہیں کہا میرا خلیفہ ہے. بہت سارے لوگ, یہ تفصیل بعد میں انشاءاللہ کسی اور کورس میں بھی آئے گی, اللہ نے نہیں کہا میرا خلیفہ ہے. اسی لیے بعض اہل علم نے, ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جو آدمی کہے اللہ کا خلیفہ کوئی ہے تو یہ کفر ہے, اللہ ہمارا خلیفہ ہے ہم اللہ کے نہیں. اسی لیے سفر میں ہم کیا کہتے ہیں, اے اللہ انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل. اب ہم چونکہ دعائیں پڑھتے نہیں ترجمے کے ساتھ میں, اول تو دعائیں پڑھتے نہیں بہت سارے, لیکن دعا اس کا مطلب کیا ہے, اللہم انت الصاحب فی السفر, اے اللہ سفر میں تو ہمارا ساتھی ہے, والخلیفۃ فی الاہل, اور ہمارے گھر والوں میں تو ہمارا خلیفہ ہے, یعنی ہمارے بعد ہم نہیں وہاں پہ لیکن تو ہمارے گھر والوں کی نگرانی کرے گا تو ان میں بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ خلیفہ ہے گھر والوں کے لیے, تو ہمارے بعد ہماری غیر موجودگی میں اللہ تعالیٰ ان کا نگہبان ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, تم جہاں کہیں ہو تمہارے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے علم کے اعتبار سے ہر بندے کے ساتھ میں, اس پر اجماع ساری امت کا اس معنی کے اوپر, کہ اللہ اپنے علم کے اعتبار سے ابن کثیر نے اور اسی طرح سے ابن عطیہ نے اور دوسرے سلف نے اس کا یہی معنی بیان کیا ہے. تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ نے جب کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں, تو فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ تو زمین میں ایسے کو خلیفہ بناتا ہے جو کیا کرے گا, تفسد فی, اس کے اندر فساد پیدا کرے گا, اور ویسفک الدماء, اور خون بہائے گا. زمین میں فساد پیدا کرے گا اور خون بہائے گا. کیوں ایسا ہوگا؟ اس لیے ہوگا کہ اس کو جب اختیار دیا جائے گا, آزادی دی جائے گی, تو آزادی کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ کچھ لوگ آزادی کا صحیح استعمال کریں گے تو کچھ لوگ غلط استعمال بھی کریں گے. پھر جو لوگ صحیح استعمال کر کے نیک بنیں گے اور نیکی کے راستے پر چلیں گے اور نیکی کی تعلیم دیں گے, تو جو لوگ نیکی پر نہیں چل رہے ہیں ان کو برا لگے گا اور ان کے فائدوں کے اوپر ان کی زد پڑے گی, ایسا مت کرو, یہ غلط ہے, یہ حرام ہے, وہ بتائیں گے. اور پھر ان میں آپس میں دشمنی قائم ہوگی, ان میں آپس میں جھگڑا ہوگا, یہ حق کے لیے کوشش کریں گے, وہ باطل کے لیے کوشش کریں گے. لہذا لازمی نتیجہ نکلے گا کہ حق اور باطل, اہل حق اور اہل باطل کا تصادم ہوگا, اور اہل باطل چونکہ ان کو آزادی ہے تو کیا ہوگا یہ معاملہ, آزادی کا اکثر استعمال کیسا ہوتا ہے, غلط ہی استعمال ہوتا ہے, بہت کم لوگ صحیح استعمال کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس نفس ہوگا, ان کے پاس آزادی ہوگی, آزادی خود ہی ایک مصیبت ہے, اور اسی کے ساتھ نفس بھی ہو تو تھوڑا دھکا دینے والا بھی مل گیا غلط کی طرف, تو اب کیا ہوگا, زیادہ امکان اس طرف ہے کہ شہوتوں کی وجہ سے, نفس کی وجہ سے وہ غلط کی طرف جائیں گے اور اپنے نفس کی تسکین کے لیے وہ گناہوں کا ارتکاب کریں گے اور دوسروں پر کیا کریں گے, ظلم کریں گے. تو فرشتوں نے جو کہا تھا وہ بہت سوچ کے کہا تھا, اللہ زمین میں ایسے کو پیدا کرتا ہے جو کیا کرے گا, فساد کرے گا اور خون بہائے گا. پہلی چیز کا نتیجہ دوسرا ہے, فساد ہوگا کا مطلب شرعی اعتبار سے بگاڑ آئے گا, اور جب بگاڑ آئے گا تو آپس میں حق اور باطل والے کیا ہوں گے, ان کا معاملہ پھنس جائے گا, ٹکراؤ پیدا ہوگا, اور اہل باطل کیا کریں گے, اہل حق کا خون بہائیں گے. یا حسرتا علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون, بندوں کے حال پر حسرت ہے, ان کا حال حسرت کے قابل ہے, جو بھی رسول ان کے پاس آیا انہوں نے اس رسول کا مذاق اڑایا. حق کو لوگ نہیں مانیں گے, اور نہ صرف یہ کہ حق کو نہیں مانیں گے, حق کا انکار کرنے کے بعد حق کو دبانے کی کوشش کریں گے, اور باتوں سے کام نہیں چلے گا تو پھر ہاتھوں کو استعمال کریں گے, طاقت استعمال کریں گے, خون بہائیں گے, جان لینے تک جائیں گے. اسی لیے اہل حق کو ہر زمانے میں ستایا گیا. تو یہ جو فرشتوں نے کہا کہ ایسا ہوگا, تو اللہ اس میں کیا مصلحت ہے ایسا کرنے میں, تو ایسا کیوں پیدا کر رہا ہے جو گڑبڑ کرے گا؟ اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون, میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تم یہ ایک مخلوق ہے جس کو آزادی نہیں ہے, لیکن یہ ایک مخلوق ہے جو آزادی والی ہوگی. بغیر آزادی کے عبادت کرنا ٹھیک ہے, کر رہے اچھی بات ہے, اس کے اندر تو ہے ہی نہیں کہ گناہ کی طرف جائے. میں ایک اور مخلوق بنا رہا ہوں جو آزاد ہونے کے باوجود اپنی مرضی سے پابند بنے گی, یہ کمال ہے. اس میں نبی آئیں گے, اس میں رسول آئیں گے, اس میں بندگی کا کمال دیکھنے کو ملے گا. فرشتے سارے کیسے ہیں؟ پابند. وہ چاہ کے بھی گناہ کر سکتے ہیں, چاہتی نہیں تو گناہ کہاں سے کریں گے. لیکن اللہ چاہتا تھا کہ ایسی مخلوق بنے, وہ ایسی مخلوق بنائیں کہ جس کے پاس آزادی ہے وہ گناہ کر سکتا ہے, وہ کفر کر سکتا ہے لیکن ایمان لائے گا, وہ آزادی اختیار کر سکتا ہے, گناہ کر سکتا ہے لیکن وہ پابند بنے گا. تو ساری رکاوٹوں کے باوجود, نفس کے باوجود اور ساری آزادی کے باوجود وہ اپنے آپ کو پابند کر دے گا. کتنا زبردست ہے یہ, ایک آنکھ والا اور ایک آنکھ والا نہیں ہے, جس کو آنکھ وال نہ آنکھ نہیں ہے اس کے بارے میں کیا بول رہے ہیں پوری بستی والے؟ بہت نیک آدمی ہے, آنکھ کا کبھی غلط استعمال نہیں کرتا. بولے آنکھ کا غلط کیا, آنکھ کا استعمال ہی نہیں میرے پاس بھائی, کچھ دکھتا ہی نہیں. تو پرائی عورتوں کو دیکھنے کا مسئلہ ہے نہیں ہے, کیونکہ آنکھ ہی نہیں ہے. یہ صاحب دیکھو کبھی کسی کو گالی نہیں ہے, جھوٹ نہیں, غیبت نہیں, تہمت نہیں, بہتان نہیں, فضول باتیں نہیں. کیوں؟ گونگے. کمال ہے یہ, یہ کمال نہیں ہے, کمال ہی ہے کہ اس کے پاس زبان ہے لیکن وہ زبان کا غلط استعمال نہیں کرتا ہے. تو فرشتے تو ہیں, اللہ کو ایک مخلوق ایسی بھی چاہیے, اس سے وہ کچھ کام ایسا لینا ہے جو گڑبڑ نہیں کرے, لیکن ایک مخلوق اللہ کو ایسی بھی چاہیے تھی کہ جو آزادی کے باوجود پابند بنے. اسی لیے اللہ نے کیا کہا, میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اس میں بھی حکمت ہے, ایسی مخلوق بھی ہونا چاہیے. یہ تخلیق کا کمال ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, بہترین مخلوق. پھر ان میں سے کون آئے؟ نبی آئے, ان میں سے رسول آئے, ان میں سے اولیاء آئے, ان میں سے صحابہ آئے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, کہ اللہ ان سے راضی, وہ اللہ سے راضی. تو اللہ نے دونوں مخلوقات پیدا کیا, لیکن جہاں اچھے نکلیں گے ان میں سے کیسے نکلیں گے؟ برے بھی نکلیں گے. اور لازمی نتیجہ نکلے گا کہ زمین میں فساد پیدا ہوگا اور بگاڑ آئے گا. تو سارا بگاڑ جو زمین پر ہے وہ آزادی کے غلط استعمال کا نتیجہ ہے. اور اسلام کیا ہے؟ آزادی کو پابندی میں تبدیل کر دینا. ہماری آزادی, ہم اس آزادی کو چپ چاپ اللہ کو دے دیں, اے اللہ یہ ہماری آزادی لے لے تو ہم پابند ہو گئے. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین, جب ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالی نے کہا اسلم, ایک لفظ والا سٹیٹمنٹ اور کچھ بھی نہیں. اسلم, اسلم کا مطلب فرما بردار ہو جا, پابند ہو جا. استسلام, اسلام کے معنی کیا ہے؟ اسلام کے معنی ہے استسلام. استسلام کے معنی کیا ہے؟ اپنے آپ کو پابند بنا لینا, اپنے آپ کو کیا کر دینا, سبمٹ کرنا, اپنی آزادی چھوڑ کے پابند بن جانا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں اسلام کے معنی ہے پیس. اسلام کے معنی پیس نہیں ہے, اسلام کا نتیجہ پیس ہے. بھائی جب آدمی اپنی آزادی چھوڑ دے گا تو جھگڑا ختم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جھگڑا شروع یہاں سے ہوا ہے. پیس ختم کیوں ہو رہا ہے؟ میں اپنی منمانی کروں گا اس کی وجہ سے پیس ختم ہو رہا ہے. لیکن جب آدمی اپنی آزادی چھوڑ کے اللہ کی بات مان لے تو پیس اپنے آپ آ جائے گا. منمانی چھوڑنے سے امن آتا ہے اور منمانی سے بگاڑ اور فساد آتا ہے. تو اسلام کے معنی استسلام ہے. اسلم عربی زبان میں لفظ آتا ہے, اسلم سے اسلام بنتا ہے. اسلم یسلم اسلاما فہو مسلم. اسلام لانا کا مطلب ہوتا ہے پابندی اختیار کرنا, یہ میننگ ہے. اور وہ لفظ ہے وہ سلام سے ہے, سلم وہ سلام سے ہے, اس کے وہ اسلام ہی کے لفظ سے جڑا ہوا ہے. لیکن اصل معنی اسلام کے کیا ہیں؟ اصل معنی ہے استسلام, اس کو یاد رکھیے. اصل معنی ہے استسلام, اپنی مرضیات کو, اپنے ظاہر و باطن کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دینا. ادخلوا فی السلم کافا, اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. تو اللہ تعالی نے فرمایا ولا تبغ الفساد فی الارض ان اللہ لا يحب المفسدین, زمین میں فساد کی طلب میں مت رہ, اس لیے کہ اللہ تعالی مفسدین کو پسند نہیں کرتا ہے. تو زمین کا فساد آپ کی سمجھ میں آ گیا کہ زمین کا فساد کئی اعتبار سے ہوتا ہے. عقیدے کا بگاڑ بھی فساد ہے زمین میں. لہذا وہ آدمی جو باطل عقائد پھیلا رہا ہے وہ آدمی کیا کر رہا ہے؟ زمین میں فساد پیدا کر رہا ہے. وہ آدمی جو بدعات پھیلا رہا ہے وہ آدمی زمین میں فساد پیدا کر رہا ہے. وہ آدمی جو لوگوں کے حقوق پامال کر رہا ہے وہ آدمی زمین میں فساد پیدا کر رہا ہے. وہ آدمی جو لوگوں کے اوپر مار پیٹ کے ساتھ ظلم کر رہا ہے وہ بھی زمین میں فساد پیدا کر رہا ہے. لہذا بعض لوگ کہتے ہیں زمین میں فساد ہے تو اس کے لیے کچھ ہم کو کرنا چاہیے. آپ غور کیجئے, وہ ایک لمیٹڈ چیز میں آدمی ظلم کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ پورا بتانے کی وجہ کیا ہے؟ بتانے کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں فساد اور ظلم کا ایک لمیٹڈ میننگ ہوتا ہے اور وہ اسی کو ظلم سمجھتے ہیں, اسی کو فساد اور بگاڑ سمجھتے ہیں, اور ان لوگوں کے عمل کو, ان کی کوششوں کو جو عقیدے کے فساد کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جو بدعت کے فساد کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ تو یہ کب تک کریں گے, یہ ظلم ختم کرو. جو ایک آدمی دوسرے کی جان کے سلسلے میں کر رہا ہے, اس کے مال کے سلسلے میں کر رہا ہے, یہ ظلم ہے. لیکن آپ قرآن کریم اگر پڑھتے ہیں تو آپ کو کیا دکھائی دے گا؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اے بیٹے, پیارے بیٹے, یا بنی, اے میرے بیٹے, لا تشرک باللہ, اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا. کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم, شرک ظلم عظیم ہے, بڑا سنگین ظلم ہے, بہت بھاری ظلم ہے. اس لیے ظلم ایسا ہے کہ دوسرا ظلم معاف ہو جائے گا, یہ ظلم معاف نہیں ہوگا. دیکھیے ظلم کی بھی تو قسمیں ہوتی ہیں, چھوٹا ظلم, بڑا ظلم. کون سا بڑا ظلم ہے؟ قرآن سے دیکھیے کیا ہے. دیکھیے ایک آدمی تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی قوم کا قصہ بیان کیا, ابھی یہ لمبا ہوگا. پچھلی قوم کا قصہ بیان کیا, کہا ایک آدمی تھا اس نے 99 قتل کیے تھے, مرڈرر, 1 2 3, 99 لوگوں کا قلم لگایا اس کے اوپر, اور اس کو احساس پیدا ہوا بس ہو گیا, ابھی توبہ کرنا چاہیے. گیا, بدقسمتی سے اس کو کون ملا؟ عابد. جا کے اس سے پوچھا توبہ ہے کیا اپنے لیے؟ بولا کہا کہ توبہ نہیں ہے, توبہ اتنے 99 آج بھی جیسے بولتے ہیں نا, ہاں 100 چوہے کہا کہ بلی حج کو چلی. تو ایک آدمی کہتا ہے کہ توبہ تیرے لیے نہیں ہے, اب بہت گناہ کر لیے تو. اب پہلے سے 99 قتل کرنے والا کون سا بہت پر امن آدمی ہوگا؟ اس نے غصے میں آ کے کیا کیا, اس کو بھی لسٹ میں شامل کر لیا, 100 قتل ہو گئے. لیکن اس کا احساس ہوا کہ میں نے کچھ بھی ہو کام تو غلط ہے, اور پہلے جب توبہ کی طلب تھی تو اب ایک بڑھنے سے کیوں کم ہو, اب تو زیادہ ہونا چاہیے. پھر آدمی کے پاس ڈھونڈا ڈھونڈا ڈھونڈا, کوئی آدمی ملا نہیں. پھر ایک آدمی ملا, کون ملا آپ کی مرتبہ؟ ایک عالم ملا. اس سے پوچھا توبہ ہے کیا اپنے لیے؟ میرے لیے توبہ ہے. کہا کہ ہاں, تیرے اور تیری توبہ کے بیچ میں کون آ سکتا ہے, تیری توبہ میں کون ریکارڈ بنے گا؟ توبہ ہے. ایک کام کر, یہ بستی اچھی نہیں ہے, یہاں کے لوگ صحیح نہیں, ماحول صحیح نہیں, تو کیا کر, فلاں بستی میں جا, وہاں نیک لوگ ہیں, ان کے ساتھ رہ کے عبادت کرتا رہے, واپس مت آ, ڈونٹ کم بیک, واپس مت آ. اس سے ماحول کی اہمیت بھی معلوم ہوتی ہے, برے ماحول سے آدمی بگڑتا ہے. وہ آدمی بولا ٹھیک ہے, جب ایسا کرنا ہے تو پھر جائیں گے. نکلا وہ, چلتے 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 ابھی وہ پہنچا نہیں, راستے میں اس کو موت آ گئی. مرتے 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 اس نے ایک کروٹ ادھر لے لی. اللہ تعالی نے فرشتوں کو بھیجا, جاؤ, رحمت کے بھی فرشتے بھیجے اور عذاب کے بھی فرشتے بھیجے. بہت سارے لوگوں کی عقل میں حدیث آتی نہیں, کیوں نہیں آتی؟ جتنا بڑا برتن ہوگا اتنا ہی اس میں چیزیں سمائیں گی. ہاں, چمچے میں آپ پورا ڈرم لے رہے اور سمندر لینے جائیں گے چلے گا, اپنی جیب میں پوری تجوری بھرنے کی کوشش کریں گے آئے گی؟ نہیں آئے گی. اب بولے ایسا کہ جب اللہ عذاب کے بھی فرشتے بھیج رہا, اللہ تعالیٰ رحمت کے بھی بھیج رہا, مطلب ایسا کیسا ہوتا ہو, کوئی تو بھی ایک فیصلہ ہوگا نا. اللہ چاہے سارے فرشتوں کو بھیج دے, اللہ کی مرضی. اللہ تعالیٰ جیسے انسانوں کا رب ہے, فرشتوں کا بھی ہے, انسانوں کا معلم ہے, فرشتوں کا بھی ہے. اسی لیے فرشتے کیا کہتے ہیں, سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا, معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی تعلیم دیتا ہے، اے اللہ تو پاک ہے، ہمارے پاس کوئی علم ایسا دوسرا تو ہے ہی نہیں، ہمارے پاس جو بھی علم ہے وہ کون سا ہے؟ تیرا سکھایا ہوا ہے۔ تو معلوم ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کا بھی مربی ہے اور ان کا بھی معلم ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا رحمت کے بھی عذاب کی بھی، اب ان کی بھی ٹریننگ چل رہی ہے۔ اب رحمت کے فرشتے بولے ہم کو بھیجا اللہ نے، ہم لے کے جانے والے اس کو، اور عذاب کے فرشتے بولے ہم کو پھر کائے کو بھیجا، ہم بھی لے کے جائیں گے اس کو، ہم کو کام دیا اللہ نے، اب یہ بوڑھے ہم لے جائیں گے، یہ بوڑھے ہم لے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیسرے فرشتے کو بھیجا دونوں میں فیصلہ کرنے کے لیے۔ وہ فرشتہ آیا، اس نے کہا ایک کام کرو، ناپو، یہاں سے لے کے ناپو جہاں سے آیا کتنا ڈسٹنس ہے، اور یہاں سے لے کے ناپو جہاں تک جانا تھا اس کو ڈیسٹینیشن، تو دونوں فاصلے دیکھو نزدیک کس کے ہیں۔ فرشتوں نے دیکھا اس کو تو نزدیک جدھر پہنچنا ہے منزل سے قریب ہے، اچھی بستی سے قریب ہے، بری بستی سے دور ہے، یعنی 50% کراس کر دیا اس نے، یعنی اس طرف چلا گیا وہ۔ تو کہا ٹھیک ہے رحمت کے فرشتے لے کے جاؤ اس کو، اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کی۔ ظلم کتنے کیا تھا اس نے؟ 100، اور اس کے علاوہ ایکسٹرا بونس جو کیا ہوگا وہ الگ، یعنی مار ڈالا ہو 100 کو اور مارا ہو کتنے ہوں گے، کہ خالی آدمی صرف مار ڈالتا اور کچھ کرتا نہیں، ایسا رہتا 100 کو مارتا ہے اور ایک کو مرڈر کرتا ہے، تو کتنا ظلم کیا ہوگا اس نے۔ لیکن اس ظلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ معاف کر دیا اپنی طرف سے۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر واقعی سچی توبہ آدمی کرے، اس کو یاد رکھیے، واقعی سچی توبہ آدمی کرے تو حقوق العباد بھی معاف ہو سکتے ہیں، حقوق العباد بھی اللہ اپنی طرف سے اپنے فضل سے معاف کر سکتا ہے۔ بندوں پہ ظلم کرنا نہیں ہے، وہ قتل کرنا کیا ہے؟ بندے کے حق کو مارنا ہے، اس کا ظلم ہے وہ، لیکن اللہ چاہے، اللہ سارے حقوق اللہ کے آیت کیے ہوئے ہیں، یہ کیا پیدائشی کچھ حق لے کے آیا تھا اپنا؟ نہیں، بلکہ اللہ نے حق رکھا، اسی لیے اللہ نے کیا کہا، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے، انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے، اور تمہارے درمیان بھی ظلم کو کیا کر دیا ہے؟ حرام۔ تو وہ آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرنا حرام ہم نے کیا یا اللہ نے؟ وہ اللہ کے حرام کرنے سے حرام ہوا ہے، اب اللہ چاہے تو اپنی طرف سے اس کو معاف کر دے، کیونکہ وہ اللہ کا معاملہ ہے۔ ہاں، لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ بندوں کے حقوق بھی دلاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو پکڑے گا جنہوں نے کسی بندے پر ظلم کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو بھی معاف کر سکتا ہے۔ کیوں؟ ان اللہ لا یظلم لا یغفر ان یشرک، اللہ تعالیٰ اس بات کی مغفرت نہیں کرے گا کہ اللہ کے ساتھ شریک کیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بغیر کوئی اور ظلم ہے اللہ اس کو معاف کر سکتا ہے۔ تو شرک والا ظلم معاف نہیں ہوگا، لیکن شرک کے علاوہ ظلم معاف ہو سکتا ہے۔ تو بڑا ظلم کون سا ہے؟ شرک ہے۔ بڑا بگاڑ کون سا ہے؟ شرک ہے۔ تو جو آدمی اس کے ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ کم کیسا ہوا؟ یہ اس دور کا بگاڑ ہے، یہ خود ایک فساد ہے کہ ایک آدمی کہے کیا آپ لوگ شرک شرک شرک، خلافت قائم کرو، دنیا میں اتنا ظلم ہو رہا اس کے خلاف آواز اٹھاؤ، یہ کیا توحید 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 کر رہے ہیں آپ، دوسرے بھی کام ہیں کہ نہیں؟ بلا شبہ ہر قسم کے ظلم کو ختم کرنا ہمارا ٹارگٹ ہے، لیکن پہلے بیسک سے شروع کرو۔ تم کو گنتی نہیں آ رہی، پہاڑ یاد کر رہے، آپ کو ابھی بیسکس معلوم نہیں ہے، آپ کو اللہ کے حق میں ظلم کیا ہے وہ معلوم نہیں ہے، آپ بندوں کے حق میں ظلم کو دور کرنے لگے، آپ کون سے ظلم کو پہلے ختم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، خالق کے یا مخلوق کے؟ سمجھ رہی بات؟ یعنی بگاڑ آتا کہاں سے ہے کہ آپ کو خالق کے سلسلے میں زیادہ فکر ہے یا مخلوق کے سلسلے میں؟ کہ اللہ کا معاملہ زیادہ سنگین ہے، اللہ کا معاملہ زیادہ سنگین ہے، کہ اگر اس ظلم کے ساتھ آدمی مرتا بھی ہے تا تب بھی اللہ کے ہاں اس کی مغفرت کی گنجائش ہے، لیکن شرک، شرک کے ساتھ آدمی جاتا ہے اس کی گنجائش نہیں ہے. تو ہم یہ نہیں کہیں گے بھائی ہم تو صرف توحید کی دعوت دیتے ہیں ہم باقی ظلم دور نہیں کریں گے، ہم یہ بھی نہیں کہتے ہیں، ہم یہ بھی نہیں کہتے ہیں کہ باقی ہم یہ پہلے کریں گے توحید بعد میں، نہیں، دونوں ہمارے ہاں ہیں، لیکن دونوں ایک ساتھ ہم کر سکتے ہیں نہیں. ہم کیا کریں گے جب ہم دونوں ایک ساتھ نہیں کر سکتے ہیں، تو ہم الاہم فالمہم، الاہم فالمہم پرائیورٹی زندگی میں ہوتی ہے. آدمی گھر میں شادی بھی جب کرتا ہے بچوں کی تو دیکھتا ہے پہلے بیٹی اس کی شادی کر دیں گے، بیٹے تو بیٹھ ذرا تیری شادی بعد میں کریں گے. تو آدمی کیا کرتا ہے، اپنا بجٹ ایسا ہے، اپنے گھر کا ڈھانچہ ایسا ہے، تو شادی بھی اگر کر رہا ہے گھر کے اندر پرائیورٹیز اس میں ہوتی ہے. زندگی کے کئی معاملات ہیں بچوں کو، چاہے وہ کھلونے لانے کا معاملہ ہو یا کچھ بھی ہو، زندگی میں چھوٹی سے لے کے بڑی چیز تک بھی پرائیورٹیز ہوتی ہیں. حج کرنا، قربانی کرنا، جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں ترتیب وار آدمی ان کو کرتا ہے، سب ایک ساتھ نہیں کرتا ہے. تو سب سے بڑی پرائیورٹی کیا ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. کیا یہ ظلم نہیں ہے کہ آدمی اپنے ہاتھوں اپنی بچی کو دفن کرے؟ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، جب زندہ دفن کی گئی بچی سے پوچھا جائے گا کس گناہ میں تجھ کو قتل کیا گیا تھا، کوئی گناہ تھا تیرا جو تجھ کو قتل کیا گیا، ڈرایا جائے گا اس کو. جیسے کسی کو کسی نے مارا، اب جو مار کھا کے آیا ہے بڑا آفیسر ہے، کون مارا تجھ کو، کیوں مارا تجھ کو، تو جس نے مارا ہے وہ آدمی اس کو تو بات بھی نہیں کر رہا ہو، کس کو پوچھ رہا ہے، جو مار کھا کے آیا ہے، جس کو تکلیف ہوئی ہے، مظلوم ہے، اس سے پوچھا جا رہا ہے کیوں تجھ کو مارا گیا، بتا رہا مجھ کو. تو جس نے مارا وہ کیا ہوگا، وہ بالکل گھبرا کے کونے میں جا کے کرے گا صاحب میں غلطی ہو گئی، اس سے تو بات بھی نہیں کر رہا ہے وہ. تو یہ اس سے پوچھنے کی وجہ کیا ہے، وہ بچی بولے کہ میری کیا وجہ تھی، تو اس کو کیوں قتل کیا گیا بتا، تو وجہ کس سے پوچھا جا رہا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرے گا، اس سے پوچھا جائے گا کیا گناہ تھا تیرا بتا، کیا غلطی کی تھی تونے تجھ کو قتل کیا گیا. اتنا سنگین معاملہ ہے ایک بے قصور، ایک ایسا بچہ جس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا، جس نے کسی کے ساتھ کچھ برا نہیں کیا، اس کو زندہ، وہ بھی نہیں کہ چلو مار ڈالا پھر اس کے بعد دفن کیا گیا. زیادہ تکلیف کس میں ہوتی ہے بتائیے، کسی کو بھی اگر ہم کوئی چوائس دے دے بھائی کیا کرنا تم کو، زندہ دفن کرنا یا مار کے دفن کرنا، آدمی کو اگر دو میں سے ایک مجبور ہو جائے تو کیا چنے گا، زندہ ڈالو بھائی، مار ڈالو اس کے بعد کہاں بھی ڈالو. اتنی تکلیف بچے کو، ایک معصوم بچے کو آپ دیکھیے کتنا بڑا گناہ ہے، وہاں وہ ظلم ہو رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولین اور ابتدائی بنیادی دعوت کیا ہے، بنیادی دعوت وہ بھی ہے لیکن بیسک دعوت کیا ہے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. تو فساد کے بارے میں اچھی طرح سے ذہنوں میں پہلی بات یہ بٹھائیں کہ فساد ایک قسم کا نہیں ہوتا ہے، فساد کئی قسم کا ہوتا ہے، اور ہماری دعوت ہر قسم کے فساد کی ختم کرنے کی ہے، چاہے وہ عقیدے کا فساد ہو، چاہے وہ عبادات کا فساد ہو، چاہے بندوں کا ایک دوسرے کے حقوق ضائع کرنے کے اعتبار سے فساد ہو، علمی، عملی، اعتقادی اور قولی، بات کا بھی فساد ہوتا ہے، بگاڑ، الفاظ غلط، بات آدمی کر رہا ہے، ظلم زیادتی کی بات کر رہا ہے یا گالی گلوچ کر رہا ہے، یہ بھی فساد ہے. تو ہر قسم کا فساد ہم ختم کرنے کی کوشش کریں، کسی ایک قسم کے فساد کے بارے میں بات نہ کریں، پہلی بات تو یہ. تو اللہ تعالیٰ نے فساد کو پسند نہیں کیا ہے، ہر قسم کے فساد کو اللہ تعالیٰ نے غلط قرار دیا. اللہ نے فرمایا ولا تبغ الفساد فی الارض، زمین میں فساد کی ٹوہ میں مت رہ. کیونکہ دیکھیے یہاں پر زمین کا ذکر کیوں ہے، اس لیے کہ باقی زمین کے علاوہ دیکھیے اللہ ہی کی چلتی ہے، یہاں انسان کو ایک لمیٹڈ آزادی دی گئی ہے، تو جو بھی پرابلمس ہیں وہ کدھر ہیں، زمین میں ہیں. ورنہ آسمانوں کا معاملہ اگر آپ دیکھیں گے تو آسمان میں پورا اللہ کا نظام چل رہا ہے، لیکن زمین خاص طور سے اسی لیے، یعنی قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین میں اور خشکی میں فساد پھیل گیا لوگوں کی کرتوت کے نتیجے میں، لوگوں نے جو کمایا، جو کام کیا، جو اعمال کیے، اس کے نتیجے میں فساد کہاں آیا ہے؟ زمین میں آیا ہے، بر میں بھی آیا اور بحر میں بھی آیا ہے، پانیوں میں بھی آیا اور خشکی میں، تری میں، دونوں جگہ آیا ہے۔ تو انسان کے اعمال کا بگاڑ زمین میں بگاڑ کا سبب ہے، اس کو یاد رکھیے۔ آخری بات کیا ہے اس سلسلے میں، کہ انسان کے اعمال کے بگاڑ سے زمین میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، لیکن انسان کے اعمال کا بگاڑ کیسا ہوتا ہے؟ انسان کے دل کے بگاڑ سے۔ اسی لیے حدیث میں فساد کا لفظ کیسا آیا ہے، آپ دیکھیے اسلام، ہم آخری اس میں جو ہے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، الا ان فی الجسد مبغا اذا صلحت صلح الجسد کلو واذا فسدت فسد الجسد کلو الا وہی القلب۔ تو اس میں دو باتیں سیکھنے ملیں گی، نمبر ایک، اصلاح یا صلاح اور فساد ایک دوسرے کے اپوزٹ استعمال ہوتے ہیں، اسی لیے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں صلحت اصلاح ہونا، صالح اسی پر سے ہے نیک ٹھیک ٹھاک، اور دوسرا اس کے بالمقابل ہے فاسد فساد بگاڑ خراب۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ بتایا کہ آدمی کے جسم میں گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر اس میں اصلاح ہو جائے تو پورے بدن میں اصلاح ہو جاتی ہے، اور اگر اس میں بگاڑ ہو جائے پورے بدن میں بگاڑ آ جاتا ہے۔ تو بدن کا فساد دل کے فساد کا نتیجہ ہوتا ہے، لہذا زمین کا فساد دور کرنے کے لیے آدمی کے اعمال کا فساد ختم کرنا پڑے گا، اور آدمی کے اعمال کے فساد کو ختم کرنے کے لیے اصل کہاں ریپیئر کرنا پڑے گا؟ دل کا فساد دور کرنا پڑے گا۔ لہذا علم وہ چابی ہے، وہ دوا ہے، جس کے ذریعے سے دلوں کا فساد دور ہوتا ہے۔ دلوں کا فساد کیسے دور ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب کے پاس؟ دلوں کا فساد کیسے دور ہوتا ہے؟ سر پہ تلوار رکھے سدھر، بولے کدھر؟ سدھر بولے ٹھیک ہے سدھرے گا، لیکن کب تک سدھرے گا؟ جب تک آپ اس کے سر پہ مسلط ہیں، کیونکہ زبردستی کا تقوی ہے، جیسے آپ ہٹ گئے واپس سے ریسیٹ فیکٹری ڈیفالٹس، پھر سے واپس جیسا تھا ویسے۔ تو ایک آدمی زبردستی آپ اس کو دیندار نہیں بنا سکتے، اصل دینداری آتی کہاں سے؟ دل سے۔ لہذا اصلاح وہاں سے کی جاتی ہے، اسی لیے قرآن میں بڑا جہاد کس کو کہا گیا؟ قرآن سے جہاد کرنے کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے کون قتل ہوتا ہے؟ اس سے اندر کا فساد قتل ہوتا ہے، اور تلوار سے مفسد قتل ہوتا ہے، اور قرآن سے فساد قتل ہوتا ہے۔ فرق یاد رکھیے اس کا، ایک ہے فساد اور ایک ہے مفسد۔ مفسد فساد کرنے والا۔ تو قرآن کے علم کے ذریعے سے فساد کی جڑ کٹتی ہے، اور تلوار کے ذریعے سے فساد کرنے والے کی گردن کٹتی ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ واقعی جڑ سے فساد کو ختم کیا جائے، وہ علم کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اسی لیے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ افضل جہاد وہ ہے جو علم کے ذریعے سے ہو، اگرچہ تلوار کا جہاد بھی جہاد ہے، اس کا انکار نہیں ہے، اس کو بھی ہم مانتے ہیں اور وہ بھی ہے، قیامت تک رہے گا، لیکن اصل یہ ہے، وہ لاسٹ آپشن ہے، وہ چابی کے بعد ہتھوڑی کا کام کرتا ہے۔ آپ تالا نہیں کھول رہا، اب کیا کریں گے؟ چابی کھول نہیں کھول رہا، اب کیا کریں گے؟ آپ چومیں گے اس کو؟ کیا کریں گے؟ اس کچھ ایسا ایسا کریں گے، کچھ تو کریں گے، کچھ اس کے بعد بولیں گے جا بیٹا لے گیا، کیا لے گیا؟ پتھر، ہتھوڑا، جو بھی پڑوس میں سے لایا، ایک بار مارے کھل گیا۔ تو وہ لاسٹ آپشن ہے. یہ نہیں کہ آپ چاندی کی وجہ جیب میں ہاتھوں لے کے گھومتے, ایسا ہے نہیں ہے, کچھ نہیں. تو وہ ہے, تو جنگ کی نوبت تب آتی ہے جب سارے آپشنز فیل ہو جاتے ہیں. یہ آج سبھی مانتے ہیں کہ پیس ٹاکس نہیں چل رہے, یہ بھی نہیں سمجھا, تو بھی نہیں سدھر رہا, بےچارا پورا بگڑا ہوا ہے, سنتا ہی نہیں کسی. پھر اس کے بعد جنگ ہوتی ہے. تو آپ کے یہاں بھی وہ قاعدہ ہے, ہمارے اسلام میں بھی وہی قاعدہ ہے, ہمارے اسلام میں بھی وہ قاعدہ ہے. ڈائریکٹ جنگ نہیں ہے, اس کے لیے آپشنز ہیں, وہ تفصیل سے انشاءاللہ اور بھی ہم دیکھیں گے. تو یہاں یہ بات یاد رکھیے, اصل فساد دل کا فساد ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو کہا ولا تبغی الفساد فی الارض, زمین میں فساد پیدا مت کر, تو وہ فساد پہلے دل کی زمین پر آتا ہے, پھر اللہ کی جو بنائی ہوئی زمین ہے اس پر آتا ہے. تو آپ زمین کا فساد ختم کرتے رہیں, ختم کرتے رہیں, ختم کرتے رہیں, لیکن دل کی زمین کا فساد اگر آپ ختم نہیں کرتے ہیں تو وہ آتا رہے گا. اصل کہاں سے ختم کرنا ہے؟ دل سے. اور یہاں سے بھی ختم کرنے کی طاقت کے ذریعے سے کوشش کرنا ضروری ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ, زمین میں فساد پیدا مت کر. اللہ تعالی مفسدین کو پسند نہیں کرتا ہے. لہذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام فساد سکھاتا ہے, ان کے لیے آیت ہے, ہم ان کو بتا سکتے ہیں کہ سورہ القصص آیت نمبر 77 میں اللہ نے فرمایا دو باتیں کہیں, ایک کمانڈمنٹ ہے اور دوسرے انفارمیشن ہے, ایک امر ہے اور دوسرے خبر ہے. حکم کیا ہے؟ زمین میں فساد نہیں کرنے کا. تو اللہ نے اس سے منع کیا ہے. تو ہم کسی کو بھی بتا سکتے ہیں بھائی ہمارے دھرم میں دیکھیے کیا ہے, ہمارے اسلام میں فساد پیدا کرنے سے منع کیا گیا ہے, چاہے وہ کوئی بھی فساد ہو. پھر دو, کیوں؟ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند بھی نہیں کرتا ہے. یعنی ایسا ہے قرآن میں خوب فساد پیدا کر, بہت اللہ پسند کرتا ہے ایسے لوگوں کو جو زمین میں پورا بگاڑ پیدا کرتے ہیں. تو جو لوگ کہہ رہے ہیں اسلام ٹیررزم سکھاتا ہے, اسلام لوگوں کی جان و مال اور عزت آبرو کو برباد کرنے کی تعلیم دیتا ہے, تو ایسے لوگوں کو تو اللہ بہت پسند کرنا چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ ان اللہ لا یحب المفسدین, اللہ فساد پیدا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. ایسا ہے کیا کہ اللہ تعالیٰ جو اسلام کے باہر ہیں فساد پیدا کرنے والے ان کو پسند نہیں کرتا؟ ہاں مسلمان ہے نا, تو خوب فساد پیدا کر, ایسا ہے؟ یہ عموم ہے. المفسدین, کوئی بھی مفسد ہو, مسلم ہو غیر مسلم ہو, مرد ہو عورت ہو, جوان ہو بوڑھا ہو, کوئی بھی ہو, اگر وہ فساد پیدا کرتا ہے کسی بھی قسم کا ہو, ظاہری باطنی دینی ہو, حقوق میں ہو, کوئی بھی فساد ہو, اللہ کسی فساد کو پیدا نہیں کرتا ہے. اللہ نے تو منع کیا ہے. یہ تو یہ آیت کیا بتا رہی, زمین میں فساد اچھی چیز نہیں. لہذا اسلام فساد کی تعلیم نہیں دیتا ہے. اور آگے آئیے, فساد آتا کہاں سے ہے اور آخرت میں مفسدین کا کیا معاملہ ہے؟ دو چیزیں ہم کو ملی, ایک فساد مت پیدا کرو, کیوں؟ اللہ کو پسند نہیں. کوئی آدمی بھائی ٹھیک ہے اللہ کو پسند نہیں, ہم کو پسند ہے, اگر کوئی آدمی ایسا کرتا کیا فرق پڑتا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ آخرت میں اس آدمی کا کوئی حصہ نہیں جو کسی نہ کسی اعتبار سے زمین میں فساد پیدا کرتا ہے, آخرت میں بھی وہ ناکام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تلک الدار الآخرہ, یہ آخرت کا گھر ہے. تلک الدار الآخرتی, تلک الدار الآخرت نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا, یہ آخرت کا گھر ہے, یہ گھر ہم ان لوگوں کے لیے رکھے ہیں, یعنی اس گھر کو ہم نے ان لوگوں کے لیے بنایا ہے. نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا, جو زمین میں بڑائی کی چاہت نہیں رکھتے ہیں اور نہ زمین میں فساد کی چاہت رکھتے ہیں. یریدون علوا فی الارض ولا فسادا, یریدون ارادہ سے ہے, ارادہ کے معنی ارادہ کرنا. آخرت کا گھر یعنی جنت ان لوگوں کے لیے اللہ نے رکھی ہے جو زمین میں دو چیزوں کا ارادہ نہیں رکھتے ہیں. پہلا ارادہ کیا ہے؟ علو, علو میں بڑا, میں غالب, میری چلے, میں علو اولو کس کے لیے خاص ہیں؟ اولو اللہ کے لیے خاص ہیں. سبح اسم ربک الاعلی، اللہ تعالی ہی کے لیے اولو ہے. اولو کے معنی ہے اونچائی، بڑائی. تو اولو ذاتی اعتبار سے بھی اور صفات کے اعتبار سے بھی اللہ کے لیے خاص ہے. اب بندہ اگر اس میں منازعت کرے اللہ کے ساتھ، اللہ کو بالکل پسند نہیں. تو جو آدمی زمین میں علو کا ارادہ کرتا ہے، اللہ کو ایسا بندہ پسند نہیں، اور آخرت کے گھر میں اس کے لیے مقام نہیں، جنت میں اس کے لیے جگہ نہیں ہے. اسی لیے حدیث میں بھی کیا آیا ہے، جس کے دل میں رائے کے برابر بھی تکبر ہو وہ جنت میں جائے گا نہیں. تو علو اصل بلا کی جڑ ہے. آپ دیکھیے زمین میں ظلم کب آتا ہے، جب آدمی کے دل میں بڑائی ہے. جب تواضع ہوگی تو اعراض آئے گا، لیکن جب علو آئے گا تو ظلم آئے گا. بہت اہم چیز ہے جن کو یاد رکھنا چاہیے، اور قرآن کی ایک بات دیکھیے دوسری بات سے ملتی ہے. ہم کو کنیکشنز دکھائی دینا چاہیے. آپ دیکھیے دوسری اللہ کیا فرما رہا ہے، وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، کہ زمین میں جب آدمی واقعی اللہ کی معرفت اس کے دل میں آتی ہے، اللہ کی بڑائی کو وہ پہچاننے لگتا ہے. وعباد الرحمن، جب وہ یاد رکھتا ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ میرا رب رحمان ہے، رحم کرنے والا ہے. بندوں کے ظلم، زیادتی، برائیاں، کتنی ساری چیزیں دیکھتا ہے، لیکن بارش برساتا ہے، ہوائیں چلاتا ہے، ان کو غذا دیتا ہے، صحت دیتا ہے، سب دیتا ہے، رحم کرتا ہے ان کے اوپر. وہ عباد الرحمن، تو اس رحمان کے ہم بندے ہیں، تو پھر ہم کو بھی کیا کرنا چاہیے، لوگوں کی غلطیوں پر صبر کرنا چاہیے. وہ اس کے لیے بیٹا مانتے ہیں، وہ اس کے ساتھ شریک بناتے ہیں، پھر بھی کھاؤ پیو دیتا رہتا ہے، پھر بھی عافیت میں ان کو عافیت دیتا رہتا ہے. اتنا سب دیکھ کے بھی وہ برداشت کر کے ان کو معاف کر دیتا ہے. تو پھر ہم، ہمارے ساتھ اگر کوئی ایسا کرے تو ہم جب اس کے بندے ہیں، تو جب وہ قدرت کے باوجود ایسا کرتا ہے تو ہم تو چھوٹے ہیں، ہم کو تو زیادہ کرنا چاہیے. اب وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، جب رحمان کے بندے زمین پر چلتے ہیں تو عاجزی سے چلتے ہیں، چھوٹے بن کے. اولو کا بالعکس ہے یہ، کہ ایک آدمی بڑائی کے ساتھ دنیا میں جیے، یہ ساری برائی کی جڑ ہے، اس سے ظلم و زیادتی آتی ہے. جب آدمی کے اندر میں آتا ہے، بڑائی آتی ہے، ظلم آتا ہے، فساد آتا ہے. اور اللہ نے کہا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب جاہل ان سے جہالت کی باتیں کرتے ہیں تو وہ سلامتی ہی کی بات کرتے ہیں، ان کی بات میں وہ میررنگ نہیں کرتے ہیں. جیسے لوگوں میں کہاوت کیا ہے، اینٹ کا جواب پتھر سے، سو سنار کی ایک لوہار کی. تو جہالت تھوڑی کرے گا، اربوں میں چیز تھی، کوئی جاہل ہمارے ساتھ جہالت کرے گا نا، ہم ڈبل جہالت کریں گے. تو اسلام میں تعلیم نہیں ہے. اسلام میں کیا ہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، جب جاہل ان سے خطاب کرتے ہیں یعنی جہالت والا، تو یہ کیا کرتے ہیں، ڈبل جہالت کی بات کرتے ہیں، نہیں تو ایک گالی تمہیں دو گالی سن. بلکہ جب جاہل ان سے جہالت کی باتیں کرتے ہیں تو یہ سلامتی کی بات کرتے ہیں. قالوا سلاما میں دو معنی علماء نے ذکر کیے ہیں، ایک یہ کہ وہ سلامتی کی بات کرتے ہیں، دو سلام کرتے ہیں اور نکل جاتے ہیں، السلام علیکم، یعنی وہ نکل جاتے ہیں. لیکن راجح قول کیا ہے کہ وہ اذا خاطبهم الجاهلون قالوا قولا سليما من النقص والظلم والبهتان، اور کدیب اور ساری چیزیں آتی اس کے اندر، یعنی وہ ایسا قول کہتے ہیں کہ جس میں سلامتی ہو ہر گندگی اور برائی سے. قالوا سلاما، وہ سلامتی والی بات کرتے ہیں. تو اسلام میں اس بات کی تعلیم ہے کہ جاہل جب جہالت کی بات کریں، آپ سلامتی کی بات کریں، آپ جہالت نہیں، آپ اس کی برابری نہ کریں، اس کا جواب ویسا نہ دیں جیسا وہ کر رہا ہے. تو جب آدمی کے اندر توازو آتی ہے تو اس کے پاس دوسروں کے لیے کیا آتی ہے؟ سلامتی. دیکھیے سمجھیے اس کو، توازو سے زمین میں سلامتی والا معاملہ آتا ہے اور علو سے زمین میں فساد والا معاملہ آتا ہے. تو سارا بگاڑ کہاں سے آ رہا ہے؟ بڑائی سے، گھمنڈ سے، تکبر سے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے ہے جو زمین میں دو چیزوں کی چاہت نہیں رکھتے ہیں، ایک علو، بڑائی، گھمنڈ نہیں چاہیے ان کو. گھمنڈ اللہ کو بھی پسند نہیں ہے، وہ صرف لوگوں کا مجرم نہیں ہے، وہ اللہ کا بھی ہے. اسی لیے فرعون کیا کہتا تھا، وقال انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں. کیسا بڑا؟ سب سے بڑا. ٹھیک ہے، جا ڈوب پانی میں ڈوب کے مر. اللہ نے کیا کیا؟ اس کو ذلیل کیا، اس کو بڑا رب ہے. تو پھر اللہ نے کیا کیا؟ اس کو پانی میں ڈبو دیا اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ جیسا آدمی ہوتا ہے ویسا معاملہ اس کے ساتھ کرتا ہے. تو فرعون گھمنڈ اور تکبر میں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا دی. اللہ کو دونوں چیزیں پسند نہیں ہے، نہ علو پسند ہے نہ فساد پسند ہے. اور یہاں پر ترتیب آپ دیکھیے، پہلے علو اور دوسرے اس کے بعد کیا ہے؟ فساد ہے. تو علو کا نتیجہ فساد پیدا ہوتا ہے، گھمنڈ کے مزاج سے زمین میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. لہذا زمین کا، دیکھیے اس کو سمجھیے، زمین میں جو فساد انسانوں میں آیا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ان کو اللہ کی پہچان کرانا ضروری ہے. جب آدمی اپنی بڑائی چھوڑ کے اللہ کی بڑائی کا اعتراف کرتا ہے، اس کا گھمنڈ ختم ہو جاتا ہے اور زمین میں سے فساد بھی کیا ہو جاتا ہے؟ نتیجے میں ختم ہو جاتا ہے. اس لیے اسلام کی جو دعوت ہے، اسلام جو توحید اور اللہ کی عظمت اور بڑائی کی دعوت دیتا ہے، اس سے ظلم زیادتی ختم ہوتی ہے. اس لیے عرب میں ختم کیسا ہوا؟ عرب کے لوگوں میں جو ظلم زیادتی اور آپس کی جنگیں تھیں کیسا ختم ہوا؟ اسلام کے ذریعے سے ختم ہوا. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اللہ فرماتا ہے کہ اس وقت کو بھی تو ذرا یاد کرو. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمت جو تم پر اللہ نے کر رکھی ہے ذرا یاد کرو، اس کو دھیان دو اس کی طرف. اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، باہمی دشمنیاں، ہمارا قبیلہ بھاری، علو بڑائی، جاہلیت. اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو اللہ کی نعمت کے نتیجے میں تم ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے. وہ نعمت کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ دوسرے کو فرماتا ہے، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے کامل کر دیا، تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور اسلام کو تمہارے لیے بطور دین پسند کر لیا. اللہ کی نعمت اسلام ہے. تو جب صحابہ کی زندگی میں اسلام آیا تو آپس کی ظلم و زیادتی سب ختم ہو گئی. قبیلے کی جنگیں، جو آج جو نیشنلزم ہے، یہ بھی تو مصیبت ہے. ہمارا ملک تمہارے ملک سے بھاری ہے، پھر فٹ بال کی میچ ہو رہی تو بھی لڑ رہے ہیں، فٹ بال وہاں وہ کر رہے ہیں، یہاں فٹ بال ان کا چل رہا، جلا رہے ہیں، مار رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں. کیوں؟ نیشنلزم. ہمارا ملک سب سے بھاری. کون بولا؟ میں بولا. کہاں سے لایا یہ؟ کوئی دلیل نہیں. کچھ بھی ہو، کیسا بھی ہو، ہمارا ملک سب سے بھاری. اسلام ہی نہیں ہے، اسلام ہی ہے کہ ہم بھی اچھے ٹھیک ہے، تم بھی اچھے، تم بھی ہمارے ٹھیک ہے. تم دوسرے ملک کے ہوئے تو کیا ہوا، انسان تو ہے نا. تو اسلام کس کی تعلیم دے رہا ہے؟ انٹرنیشنلزم کی. یہ نہیں بتا رہا کہ آپ ایک محدود علاقے کو پکڑ کے چلو کہ ہم کچھ بھی ہو ہم بھاری. ہاں، جو نزدیک والے ان کا زیادہ حق ہے ہمارے اوپر. ملک تو چھوڑیے، گھر سے شروع ہو جاتا ہے کہ جو گھر ہمارا ہے، گھر کے بازو ہے، گھر کے سامنے، سامنے والا زیادہ نزدیک ہے اس کا زیادہ حق ہے، بازو والے کا اس سے کم ہے، کیونکہ مقابل کا زیادہ حق ہوتا ہے. تو ایک آدمی اس کے پڑوسیوں کے اعتبار سے بھی اس کے حقوق ہیں، جتنا قریب کا گھر ہے اس کا زیادہ حق ہے. تو ظاہر بات ہے کہ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں انگلینڈ اور امریکہ سے زیادہ جو قریب کے گھر ہیں ان کا حق ہمارے اوپر ہے. لیکن یہ بات کہ ایک آدمی اس طرح سے کہنے لگے کہ نہیں نہیں نہیں، ہم دوسرے ملک والوں کے ساتھ میں محبت نہیں کرتے ہیں، کیوں؟ ہم صرف اپنے ملک والوں سے محبت کرتے ہیں، ہمارا دل اتنا چھوٹا بنانے کو نہیں کہا اسلام نے، بڑا دل رکھ، تو پوری دنیا والوں کے لیے تو رحم والا بن. ارحموا من فی الارض، یہ نہیں کہا ارحموا من فی وطنکم، تمہارے وطن میں جو ہے تم انہیں سے انہیں کے ساتھ رحم کرو، نہیں، ہم اپنے اپنے ملک والوں کے اوپر بھی رحم کریں گے اور جو ملک سے باہر ہیں ان کے اوپر بھی رحم کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ پوری زمین ہماری ہے، ہم حدوں کی بنیاد پر آپس میں ایک دوسرے کو بانٹنے والے نہیں بنتے. کیوں؟ وہاں کے لوگوں کا خون نکلا تو کیسا نکلتا؟ گریم. سعودی والوں کا کیسا ہارا نکلتا خون؟ سب کا لال ہے، سب کی دو آنکھیں ہیں، سب کے دو کان ہیں، ایک زبان ہے، سب انسان ہیں، حدوں کی بنیاد پر ہم بانٹتے ہیں لوگوں کو نہیں. تو اسلام کی تعلیم نہیں ہے. تو اب یہ جو گھمنڈ آ رہا ہے، یہ گھمنڈ اللہ پسند کرتا ہے نہیں. اس علو کے نتیجے میں ظلم زیادتی آتی ہے. اسلام یہ سکھاتا ہے کہ آدمی چھوٹا بن کے جیے، میرا رب بڑا ہے میں چھوٹا ہوں، اور جب میں چھوٹا ہوں آئے گا زندگی میں ظلم نکلے گا. تو صحابہ قبیلوں کی بنیاد پر لڑتے تھے، اس زمانے میں عربوں میں قبیلے تھے، اوس خزرج، اب یہ ان پہ حملے کر رہے ہیں، وہ ان پہ حملے کر رہے ہیں، وہاں بھی جو ہے پارٹی بندی گروہ بندی تھی، اور ہمارا قبیلہ بھاری، ہمارا قبیلہ غلط بھی رہے تو صحیح، ہم ہیں. اللہ تعالی نے جب اسلام دیا، فساد زمین کا ختم ہو گیا، مدینہ میں امن آ گیا. کہاں سے آیا؟ اسلام آیا تو امن آیا، اسلام دین امن ہے. ورنہ ایسا ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے اور کہتے اور لڑو، ان کو بھی ویپن دو، ان کو بھی ویپن دو، ذرا اور اچھے سے ذرا لڑو، ایسا لڑتے کیا؟ ایسا کیے. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. آپ دیکھیے اسلام کیا بتا رہا ہے، تم دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کی. اسلام دشمنی سے الفت کی طرف لے جاتا ہے. کیا کیسے الفت آئی ان کی؟ پیسے بانٹے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جا کے. کیا کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اسلام پیش کیا، ان کی زندگیوں میں اسلام آیا، الفت پیدا ہو گئی. معلوم یہ ہوا کہ اسلام کے ذریعے سے زمین کا فساد ختم ہوتا ہے. اسلام دین امن ہے، آپس میں لوگوں کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ الفت کا سلوک اسلام کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی آخرت کا گھر یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو زمین میں علو اور فساد کی چاہت نہیں رکھتے ہیں. اب دیکھیے پچھلی آیت میں فساد کرنا منع تھا کیونکہ اللہ کو پسند نہیں. آخرت کا گھر کس کے لیے ہے اور کس کے لیے نہیں ہے؟ فساد کرنے والوں کے لیے نہیں ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. آیت میں الفاظ دیکھنے جیسے ہیں. اللہ نے یہ نہیں کہا آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے ہے جو زمین میں علو سے نہیں چلتے ہیں، فساد نہیں کرتے ہیں. لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، جن کی چاہت بڑائی کی نہیں ہے، جن کا ارادہ بڑائی کا نہیں ہے، جن کا ارادہ فساد کا نہیں ہے، ارادہ بھی نہیں چاہیے. جیسے آدمی ہوتا ہے، ٹھہر ذرا ٹائم آنے دے میرا، دیکھتا تیرے، یہ کیا ہے؟ ابھی ٹائم آیا نہیں، لیکن ارادہ اندر رکھے ہوئے ہے. ابھی تھوڑا غریب ہے، پیسہ آن دے دیتے تھے، کیسا میں کرتا، بڑا بن کے دکھاتا تجھ کو. یعنی ابھی اس کے پاس نہیں ہے لیکن فیوچر پلاننگ ہے. تو یہ ارادہ کیے ہوئے ہیں، ارادہ بھی اگر باقی رہے تو وہ بھی جرم ہے، اس کو یاد رکھیے. اگر ارادہ بھی باقی رہے تو وہ بھی جرم ہے، چاہے عمل نہ کریں، اگر ارادے پہ مرا تو بھی مجرم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، جب دو مسلمان آپس میں تلوار بالکل کھینچ کے کھڑے ہو جائیں لڑنے کے لیے تو قاتل بھی جہنم میں ہے، مقتول بھی جہنم میں ہے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، قاتل کا تو سمجھ میں آتا ہے مارا اس نے، مقتول جہنم میں جائے گا کہیں سے ہم کو سمجھا نہیں. آپ نے فرمایا کہ انہ کان حریصا علی قتل صاحبہ، وہ بھی تو اپنے ساتھی کو مارنے کی تمنا کیے ہوئے تھا، وہ بھی تو حریص تھا کہ کسی طرح موقع مل جائے میں اس کی گردن اڑا دوں گا، تو اڑا نہیں سکا لیکن ارادہ اینڈ تک تھا، ڈیلیٹ نہیں کیا، چینج نہیں کیا. گناہ کے ارادے پر مرنا گناہ ہے. ہاں توبہ کر لیں تو ایک نیکی ملے گی، لیکن اس ارادے کے ساتھ مرتا ہے تو وہ ارادہ خود گناہ ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں بڑائی کی چاہت نہیں رکھتے ہیں. تو بہت سارے لوگ، اسی لیے آپ دیکھیے جو متکبر فقیر ہوتا ہے اللہ اس کو دیکھے گا بھی نہیں قیامت کے دن. اس کے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن گھمنڈ ہے اس کے پاس، پیسہ گھمنڈ پیدا کرتا ہے نا، لیکن اس کے پاس پیسہ نہیں رہ کہ بھی گھمنڈ ہے، اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے. غربت میں گھمنڈ اللہ کو پسند نہیں ہے. تو بہت سارے لوگ ہیں کہ جو آج نہیں ہے ان کے اندر، ان کے پاس نہیں ہے، لیکن آج ان کے پاس فیوچر کے لیے پلان ہے کہ کل کو میں اگر ایسا ہوں گا تو ایسا کروں گا. میں دیکھ میرے پاس طاقت آنے دے، کیسا تیرے پر ظلم کرتا ہوں دیکھ. اگر وہ اسی حال میں مر جاتا ہے تو یہ بھی گناہگار ہے. تو آپ دیکھیں اللہ نے ظلم سے تو منع کیا ہی ہے، ظلم کے ارادے سے بھی منع کیا ہے. آپ بتائیے پھر اسلام کے بارے میں کوئی آدمی کہے کہ اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، ابھی اس کو اسلام کے الفبا تا بھی معلوم نہیں ہے. یعنی اسلام کتنا وسیع دین ہے، وہ ظلم کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے آتا ہے، وہ نہ صرف زمین سے بلکہ دل کی زمین سے اس کو صاف کرنے کے لیے آیا. اور اسلام ہم کو بتا رہا ہے کہ یہاں شاک لگ رہا ہے نا، کرنٹ یہاں سے آ رہا، زمین میں جو فساد آ رہا ہے وہ آ رہا کیوں ہے؟ وہ بڑائی کی وجہ سے آ رہا ہے. تو اندر جو ذہنوں میں بڑائی بھری ہوئی ہے، گھمنڈ بھرے ہوئے ہیں، وہاں سے آ رہا ہے. اسلام بتاتا ہے توازوں کے ساتھ مسلمان. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، چھوٹا بنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اونچائی دیتا ہے، رفعت ان کے لیے ہے. لیکن جو آدمی گھمنڈ کرے اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرتا ہے؟ برباد کرتا ہے. کلا ان الانسان لیطغى ان رآہ استغنى، خوشحالی گھمنڈ پیدا کرتی ہے، وسائل کی اور اسباب کی کثرت انسان کے اندر گھمنڈ پیدا کرتی ہے، دنیا کی ترقی گھمنڈ پیدا کرتی ہے. کلا ان الانسان لیطغى ان رآہ استغنى، خبردار ہرگز نہیں، انسان سرکشی کرتا ہے. کیوں؟ اور رآہ استغنى، وہ دیکھتا ہے مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. بگاڑ کب آتا ہے؟ لیکن ضرورت ہے بھائی، سب سے اچھا بنا کے رکھو، کبھی کسی کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے. رشتہ داروں سے بنا کے رکھو، آج اپنے دکھ درد میں کام آئیں گے. تو آدمی جب اپنے کو دوسروں کا محتاج سمجھتا ہے تو اس میں نرمی اور تعلقات آتے ہیں. خوب جب پیسہ آ گیا، ملٹی بلینئر بن گیا، کیا ضرورت ہے اپنے کو پیسہ پھینک اور سب کام ہوتا ہے. اب اس میں کیا آ جاتا ہے؟ گھمنڈ. کیوں؟ اس کے ذہن میں بات ہے مجھ کو ضرورت نہیں کسی کی. تو اللہ نے ایک آیت میں ساری سرکشی کی پوری کتاب بتا دی. کلا ان الانسان لیطغى ان رآہ استغنى، استغنا آدمی کے اندر کیا پیدا کرتی ہے؟ سرکشی پیدا کرتی ہے. استغنا سے سرکشی پیدا ہوتی ہے. اپنے آپ کو آدمی کسی کا محتاج نہیں مانتا ہے، مجھ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، گھمنڈ، اس سے سرکشی پیدا ہوتی ہے. تو ایک آدمی کو اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ مسلمان مسلمانوں کے لیے سماج ایسا ہے، ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے والے، اینٹوں کی طرح جیسے عمارت میں ہوتی ہے کہ ایک اینٹ کیا کرتی ہے؟ دوسری اینٹ کو سپورٹ کرتی ہے. اس سے آپس میں نرمی، تعاطف اور تراہم کا سلوک پیدا ہوتا ہے. مسلمانوں کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے. کمثل الجسد, ایک جسم کی طرح ہے, ہاتھ ہے, پاؤں ہیں, آنکھیں ہیں. ہاتھ کو آنکھ کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ کیا کچھ بھی اٹھا کے کھا رہا؟ آنکھ سے دیکھتا ہے نا پہلے, پھل سڑا ہوا ہے کہ نہیں ہے. تو کھانے کے لیے ہاتھ ہے, چبانے کے لیے دانت ہے, لیکن دونوں مل کے بھی اگر آنکھ نہیں ہے کچھ بھی کھا سکتا ہے آدمی. تو منہ کو بھی آنکھ کی ضرورت ہے, ہاتھ کو بھی آنکھ کی ضرورت ہے. اور دور رکھا ہوا ہے, ادھر بیوی نے فریج میں رکھا ہے, چل کے جانے کو پاؤں بھی چاہیے. تو سارا جسم مقاصد میں تعاون کرتا ہے ایک دوسرے کا. ہر عضو کی ضرورت کا دوسرا. سر دکھ رہا ہے نا, تو پھر سر کو دوا لگانے کے لیے کون کام آ رہا؟ سر, ہاتھ. ہاتھ لیا, اچھا ہاتھ سے لگا رہا ہے دوائی, اس کی دوائی کھا رہا ہے, پیٹ دکھ رہا ہے, دوائی کھا رہا ہے, ہاتھ کام آ رہا ہے اس کا, چلنے کے لیے پاؤں کام آ رہا ہے. تو ایک آدمی کے جتنے جسم کے اعضاء ہوتے ہیں سب مل کے کام کرتے ہیں. تو سماج میں بھی جب کوآپریشن ہوتا ہے بگاڑ نہیں آتا ہے. کوآپریشن ہوتا ہے بگاڑ نہیں آتا ہے. کوآپریشن کب ہوتا ہے؟ جب میرے پاس کچھ کم ہے, تیرے پاس کچھ ہے, چلو مل جل کے رہیں گے, بگاڑ نہیں آتا ہے. لیکن ہم کو کچھ کسی کی ضرورت نہیں ہے. کوئی ملک ایسا ہو جائے پھر وہ کیا کرتا ہے؟ دوسروں کے اوپر ظلم زیادتی کرنا شروع کرتا ہے. ہم کو کسی کی ضرورت نہیں, ہم بہت بھاری ہیں. تو دنیوی ترقی بھی بگاڑ کا ذریعہ بنتی ہے, ٹیکنالوجی کی ترقی بھی بگاڑ کا ذریعہ بنتی ہے. اسلام ٹیکنالوجی سے نہیں روکتا ہے, ترقی سے نہیں روکتا ہے, اس مینٹالٹی سے روکتا ہے. اس لیے دونوں آیتوں میں آپ دیکھیں ارادے کو منع کیا ہے. ولا تبغوا الفساد فی الارض, لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. ارادے کی سطح سے ختم کر اپنے آپ سارا مسئلہ حل ہو جائے گا, زمین کے اندر امن آئے گا. یہ دو آیتیں اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں, یہ باقی کی آیتوں کے لیے بطور مقدمہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا صحیح فہم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم کو اسلام کی دعوت صحیح انداز میں دینے والا بنائے. انشاءاللہ میں نے آج زیادہ اس لیے بھی نہیں لیا, اولا تو ایک وجہ تھی کہ اس کو اچھے سے سمجھنا ضروری ہے, دو نوٹس آپ کے پاس نہیں ہے. تو اگلے ہفتے آپ کو نوٹس ملیں گے انشاءاللہ, تاکہ پھر جو بات بتائی جائے آپ اس کے, بہت سارے لوگ لکھتے بھی ہیں اس کے اوپر, جو بھی آیتیں حدیثیں ہیں اس کے ساتھ میں مختلف معنی اور مشکل الفاظ ہوتے ہیں. تو اگلے ہفتے انشاءاللہ نوٹس آپ کو ملیں گے. بدقسمتی سے جو پرنٹنگ والے کی مشین خراب ہو گئی آج, بجلی کیا ہے, قرآن حدیث میں کیا ذکر ہے, اور سائنس کیا کہتی ہے. اب اپنے کیا کرنے کا, اس کا بجلی کیا ہے. دیکھیے بجلی بجلی ہے, اور برف اس کو کہا جاتا ہے, اور اس سے رعد جو یعنی کڑک پیدا ہوتی ہے, گرج پیدا ہوتی ہے. تو فرشتہ ہے جو آسمانوں میں اللہ نے طے کیا ہے, اور اس کو چابک اس کے پاس ہے جس سے وہ بادلوں کو ہانکتا ہے, اور اس سے جو ہے اس طرح کی گرج اور چمک اس طرح کی پیدا ہوتی ہے. کوئی آدمی بولے کیا باتیں لگائے آپ یہ, تو ہم بولیں گے کیوں, آپ کیسا ہوتا ذرا بتاؤ. بولے دیکھو کچھ الیکٹرانز ہوتے ہیں, پروٹون ہوتے ہیں, پوزیٹرون ہوتے ہیں, اور یہ پارٹیکلز ہوتے ہیں, ایسا ایسا ہوتا ہے تو ہوتا ہے. کیا بات لگایا, تو دیکھا کہ کبھی اس کو دیکھا؟ میں نے فرشتے کو نہیں دیکھا, تو نے الیکٹران کو دیکھا؟ سارے سائنٹسٹ بولتے ہیں نا, ہمارے نبی بولتے نا, سارے صحابہ بولتے نا, سچے کون ہے؟ شراب کون پیتے تھے؟ جھوٹ کون بولتے؟ دھوکہ کون دیتے؟ رشوت کون لیتے؟ سائنٹسٹ بہت اچھے نیک شریف ایک دم, اور صحابہ نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے علم لینے والے علماء نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا بولتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بتایا وہ ہم کو معلوم ہے. اب سائنس بول ہو سکتا ہے وہ سب پازیٹو کچھ تو ہوتا ہوگا, وہ سب فرشتے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے, ہم کو دکھائی دیتا ہے نہیں دکھائی دیتا ہے. اور فرشتے کے ذریعے سے جو اس طرح کی چمک پیدا ہوتی ہے, بادلوں میں رگڑ سے بھی ہوتی ہوگی, جو بھی اللہ چاہتا ہے ہوتی ہوگی. اب ہم کو نہیں معلوم, نہیں دکھتا تو نہیں بول رہے ہم لوگ کچھ, جو بولا گیا اس کو ہم مان کے چلتے ہیں. اب سائنس داں اس نے بھی نہیں دیکھا, اس کے بھی کیا ہے, آبزرویشن انفرنس, دیکھتا کچھ اور اس میں سے نکالتا کچھ, تو اس میں صحیح بھی نکلتا ہے غلط بھی نکلتا ہے. بہت ساری تھیریز ہوتی ہیں, دیکھا یہاں سے یہاں مینڈک ہے, یہاں بندر ہے, یا کتا ہے, یا گدھا ہے, یا گھوڑا ہے, انسان بھی ہے, کہیں تو کچھ تو کنیکشن ہے, لکیر بنانے آتی نا, ٹھیک ہے بنا لیا, تب بھی بنا لیا اس نے ڈارون نے. اب کیا بتا رہے ہیں, پہلے یہ تھا وہ تھا وہ تھا, بیکٹیریا سے بنتے بنتے کون بنا بندر, اور بندر سے کون بنا چاچا مامو جو بھی اس کے ہیں وہ انسان بنا. اب سائنٹسٹ سارے مان رہے اس کو, نہیں بڑا طبقہ سائنسدان کو تو کیا لگا ہے چاچا یہ بندر سے انسان بنتا گیا, اتنے بڑے بڑے سائنسدان ہیں بولتے سب بکواس ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بارے میں کوئی پروف نہیں ہے, اس کے بارے میں کوئی پروف نہیں ہے. سائنس کے اعتبار سے جس پروف کی ضرورت ہوتی ہے اس میں کئی مسنگ لنکس ہیں, دونوں کے بیچ میں کی گیپ ہیں, کیسا تھیوری ثابت نہیں ہو رہی, تیری تھیوری ثابت نہیں ہو رہی, اس میں مسنگ لنکس ہیں. سائنس کا بول رہے ہیں, یہ نہیں کہ کوئی تو مولوی صاحب بولے بھائی اس میں لنکس کچھ مسنگ ہیں, بولے تم کو کیا معلوم سائنس کیا رہتا, سائنس کا بول رہے ہیں, ایکسپرٹس بول رہے ہیں. اور اس میں پرابلم ایک بہت بڑا کیا ہے, ڈارون نے کیا بولا, ایک پانڈ میں کہاں سے تو بھی لائف آئی, بیکٹیریا تھا اور اتنا اتنا اتنا. ایک جاپان کے سائنسدان نے وہ جو عمل ہوتا ہے جس کے ذریعے سے کچھ ہو 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 کے مٹیریل سے لائف پیدا ہو سکتی ہے, وہ جو کیمیکل ریاکشن ہونے کے لیے جتنا ٹائم چاہیے, میتھمیٹیشن ہے ایک جاپنیز, اس نے پورا کیلکولیٹ کیا. تو اس نے بولا چاچا دنیا کی جو زمین کی جو مدت ہے اس کا جو ٹائم ہے عمر زمین کی, یہ جو کیمیکل یا جو بھی آپ بولو ریاکشن بایولوجیکل ہو کے حیات پیدا ہونا اور خالی بیکٹیریا بننا, باقی تو سب بندروں کو چھوڑو, آپ بیکٹیریا بننے کے لیے جو ریاکشن پرمیوٹیشنز کمبینیشنز جو بھی میوٹیشنز جو بھی ہوتا ہے اس کے بعد جو لائف بننے کے لیے جتنا ٹائم چاہیے وہ زمین کی مدت سے بھی کیا ہے زیادہ ہے. تو پھر بنا کدھر؟ تو پھر سائنسدان کیا بول رہے, ہم کو ایسا لگتا ہے یہ اسپیس سے کہیں تو بھی آیا ہے, تو ہم بھی تو وہی بول رہے ہیں نا, ڈائریکٹ اسپیس سے ہی ہم لوگ آئے ہیں. آدم علیہ السلام کہاں سے آئے؟ جنت سے آئے. تو پہلے بول رہے تھے سننے کو, کیا ہوا تم کو؟ اب تم نے وہ کیا بولنے لگے, انسان زمین سے نہیں نکلا ہے, کہاں سے آیا؟ آسمان سے آیا ہے. تو ہم پہلے سے بول رہے, سنتے کیوں نہیں آپ؟ یہ اسلام ہے. سائنس سائنس بہت اچھا ہے, اچھی بات ہے, گاڑی بنا رہے موٹر وہاں تک رہے تو ہی ٹھیک ہے, بہت زیادہ عقیدے کے مسائل میں سائنس جائے گا اگر پریشانی ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی بہت ساری چیزیں سائنس نے دیکھی نہیں ہے, اس لیے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتے ہیں, سائنس کی بھی بات مانتے, لیکن جب ٹکرائے ہم بولتے تھوڑا ذرا بازو بیٹھو, عقیدے کی فیلڈ میں گھسنے کی ضرورت مت کرو, عقیدے کی فیلڈ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے, دین کے معاملات میں آنے کی ضرورت نہیں ہے, جہاں ٹکراؤ ہو اللہ اور اس کے رسول کی بات کے مان کے ہم چلتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ پہلے پہنچنے والا ہے, یہ بعد میں پہنچے گا, نہیں بھی پہنچ سکتا ہے, راستے میں ریگستان میں مر جائے گا کہیں تو بھی. یہ گاڑی فاسٹ ہے, یہ جلدی پہنچتی ہے, اس لیے دینی گاڑی میں بیٹھے گا آدمی جلدی پہنچے گا, سائنس کی گاڑی میں پہنچے گا, یہ کر رہا تحقیق کر رہا, یہ کر رہا تحقیق کر رہا, کب پہنچے گا؟ وہ گاڑی بنانے میں رہے گا. اور یہ کیسے بنی بنی گاڑی؟ اچھا بیٹھ کے جلدی پہنچو جنت میں, سب سے اچھا طریقہ یہ, گاڑی بناؤں گا پھر آؤں گا, مر جائے گا وہیں ریگستان کے اندر, جو بنی ہوئی گاڑی اس میں بیٹھ کے آ. یہ اسلام ہے, یہ سمپل ہے. تو جو بھی اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں, بادل کیا ہے اور بجلی کیا ہے, بجلی ایسا ہے, اور یہ جو بجلی بنتی جو گورنمنٹ بھیجتی ہے ہم کو جو چل رہی ہے یہ الگ بجلی ہے, یہ آپ سائنٹسٹ لوگوں سے پوچھو کہ پانی کے ذریعے سے کیا بناتے ہیں وہ الیکٹریکل پاور کیا ہوتا ہے, وہ بن کے وہ اس کو جمع کر کے رکھتے پھر اس کو کیا کرتے ہیں وہ لوگ چھوڑتے ہیں, وہ آپ جا کے پوچھو ایم ایس سی بی والوں کو کیا بجلی ہے وہ بتائیں گے آپ کو. ٹھیک ہے, اقول قولی ہذا واستغفر اللہ لی ولکم.